بأعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة الاعراف کا مطالعہ جاری ہے اور 19 رکوعوں کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. آج 20 رکوع کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور آیت نمبر 158 سے یہ مطالعہ شروع ہو رہا ہے. 19 رکوع ہو گئے ہیں. سورہ اعراف خاصی طویل ہے اور مکی صورتوں میں اپنے سائز کے اعتبار سب سے طویل ترین صورت ہے. 24 رکوع سورہ مبارکہ میں ہے. آیت نمبر 158 میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. فرمایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رسول ہوں. اس حوالے سے 2-3 مرتبہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انسانیت کا ایک ارتقاء ہوتا رہا، عقلی اعتبار سے بھی، انٹلیکچوئل لیول پر بھی، اور انسانیت کا ایک ارتقاء ہوتا رہا معاشرتی سطح پر، اس کا ایک ایولوشن ہوتا رہا. جب انسان اپنے غور و فکر کے اس ارتقاء کی انتہا پر پہنچا تو اللہ نے آخری کلام قرآن حکیم کی شکل میں عطا کیا. اس پر بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ 10ویں کلاس کے طالب علم کو ماسٹرز لیول کی کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی. تو انسانیت کا جیسے فرد کا ایولوشن اور ارتقاء ہوتا ہے، ایسے ہی پوری انسانیت کا ایک ارتقاء ہوتا رہا. اور جب ایک شخص میچیور ہو جاتا ہے تو آخری بات اس کو سکھائی جاتی ہے، باشعور ہو جاتا ہے تو آخری بات اس کو سکھائی جاتی ہے، ایسے ہی انسانیت جب اپنے عہد طفولیت سے نکل کر باشعور ہو گئی اور اس قابل ہو گئی کہ آخری کلام اس کو دیا جائے تو قرآن نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. انسان نے غار سے زندگی شروع کی، معاملہ بڑا سادہ اور آسان تھا، ہوتے ہوتے وہ اسٹیٹ لیول تک پہنچا. 2 بڑی بڑی ریاستیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ کا کلام وصول کیا تو اس کلام میں اللہ نے یہ اعلان بھی فرما دیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ ایولوشن، یہ ارتقاء تھا معاشرتی سطح پر. یہ چند ان جوابات میں سے ایک عقلی جواب ہے تو عقلی، کہ کیوں آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہاں، ہمارے لیے اصل دلیل عقل نہیں ہے بلکہ نقل ہے، نقل جو منتقل چلا آ رہا ہے. اس قرآن نے کہا سورہ عذاب کے آیت نمبر 41 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بچے چھوٹی عمر میں آپ کے انتقال فرما گئے تھے، ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہ بات نقل میں آ گئی، ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. ہاں، مان لینے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرنا منع نہیں ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں پڑھا تھا، چار پرندوں والا اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. اللہ نے کہا ابراہیم ایمان نہیں، کہا اللہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان بھی ہو جائے. اللہ نے سجھا دیا کہ چار پرندوں کو لو، مانوس کر لو، پھر ذبح کر لو، ان کا قیمہ بنا لو، مکسچر بنا لو، پھر پہاڑی پر چاروں کو الگ الگ رکھ دو، پھر دیکھو تمہارے سامنے دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے آ جائیں گے. تو یوں یہ میں نے عرض کیا کہ اس پوائنٹ پر کہ جب انسانیت باشعور ہو گئی تو آخری کلام دیا گیا. اور انسانیت کے ارتقاء کی انتہا پر پہنچے کہ ریاستوں کے تصور سے انسان واقف ہو گیا، تو دین تکمیل اس کی فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یا یہی کہلوایا گیا آیت 158 میں 158 میں سورہ آراف میں پڑھ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگوں ساری انسانیت کی ریاض کا پیغام ہے، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہے. اس کے بعد اللہ کی توحید کا بیان ہے. پھر کہا گیا اس آیت کے آخر میں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اتباع یعنی پیروی کرو ان کی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. یہ بہت اہم بات ہے، خصوصاً آج کے اس دور میں جب اللہ کے رسول کی احادیث سنت کا انکار کیا جا رہا ہے اور اطاعت رسول سے فرار اختیار کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ ان باتوں کو بار بار نمایاں کیا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پہلی کرو گے تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں. قرآن بھی ملا تو زبان محمد کریم سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن تو انکار کی شکل میں، اگر مجسم قرآن دیکھنا ہے اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان اخلوقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن تھے. تو قرآن کی عملی تعبیر اگر دیکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو پیروی کرنی ہوگی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ ہدایت نہیں مل سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 159 میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا کہ کچھ لوگ ان کے یہاں ہدایت کر رہے اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کرتے رہے اور انڈرسٹوڈ رہے بات کہ بقیہ کا معاملہ کیا رہا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی. بنی اسرائیل یعنی جن کے درمیان موسیٰ علیہ السلام مقروض کیے گئے تھے، جن کے قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے. اگلی آیات میں وہ باتیں ہیں جو البقرہ میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. وہ صحرا کا معاملہ بھی تھا، تو پھر وہ چشموں کا پھوٹ پڑنا، 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر ایک کو پینے کا مقام معلوم ہو گیا، اسی طرح بادل کا قائم کیا جانا، من و سلوا کا آٹا کیا جانا، یہ ذکر بھی پہلے آ چکا، اس مقام پر یہ باتیں دہرائی گئی ہیں. دہرایا کیوں گیا قرآن میں ان باتوں کو؟ قرآن اپنے آپ کو کوئی عام معانی میں کوئی ٹیکسٹ بک قرار نہیں دیتا کہ چیپٹر 1.A کور ہو گیا، اب وہ چیپٹر 20 میں کبھی نہیں آئے گا. قرآن اس معانی میں کتاب نہیں ہے. قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں البقرہ کے شروع میں جو یقیمون الصلاۃ کہا جا رہا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، تو آخری بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں، وہ نمازی جو نمازوں کی جانب سے غافل ہیں. کہا پہلے پارے میں بھی نماز اور صلات کا بیان، کہا آخری پارے میں بھی صلات کا بیان. تو قرآن عام معنی میں ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ چیپٹر 1 میں ایک بات آ گئی تو چیپٹر 20 میں نہیں آ سکتی. نہیں، جو بات پہلے ہی صفحے پر آ رہی ہے وہ بالکل آخری صورتوں میں بھی بیان کر دی گئی. قرآن اپنے آپ کو ذکر یا ذکرا یا تذکرہ قرار دیتا ہے، یعنی ریمائنڈر، ایڈمونیشن یا دہانی، نصیحت. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان میں نسیان کا بھول جانے کا مادہ ہے، اور بھول کا علاج یہ ہے کہ باتوں کو بار بار دہرایا جائے. یہ مقصد ہے قرآن حکیم کا. چنانچہ ان واقعات کو بار بار قرآن حکیم میں دہرایا گیا تاکہ شخص مستقل قرآن کو پڑھ رہا ہو اس کے سامنے باتیں ہمیشہ تازہ رہیں. قرآن تو 1400 برس پہلے آیا، لیکن آج ہمیں کمیونیکیشن اسکلز میں بتا دیا گیا یا بک رائٹنگ میں بتا دیا گیا کہ جب چیپٹر آپ مکمل کریں تو چیپٹر کا راؤنڈ اپ دیتے ہیں، اور اب اس سے بات آگے بڑھ گئی، چیپٹر کے درمیان بھی راؤنڈ اپ دیے جاتے ہیں تاکہ باتیں تازہ رہے. چاروں اچار انسانیت کو الہامی ہدایت کی سورس کی طرف لوٹنا پڑے گا اپنے تمام متعلقہ امور زندگی کے حوالے سے. تو یہ مقاصد ہیں کہ بار بار ان باتوں کو قرآن حکیم نے دہرایا. اسی طرح ایک علاقے کا ذکر کیا گیا تھا، ایک بستی کا، کہ وہاں جاؤ، داخل ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وہاں پر بھی نافرمانی کر ڈالی، بجائے کہ اللہ کی بخشش مانگتے وہی چٹخار زبان پر تھے، اللہ گندم عطا کر دے، یہ دے دے اور وہ دے دے. اس پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا گیا. یہاں پر آ کر 20 رکوع کا اختتام ہوتا ہے سورہ آراف. یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے. اب سورہ آراف کا 21 رکوع ہے جس کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا تھا. اب وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، اصحاب السبت کا واقعہ. سبت سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، اور یہود کے کچھ لوگ، ایک بستی تھی ان کی دریا کے کنارے جہاں وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک نافرمانی کی روش اختیار کی. ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے عبادت کے لیے, لیکن انہوں نے اس میں حیلے اختیار کرنا شروع کیے, اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جو ہے وہ شدید مسلط فرمایا. یہ کس رقوع اسی عذاب کے حوالے سے ہے کہ جس میں ان ہفتے والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جمعہ کا دن ہر امت کو دیا گیا, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کا دن ہر امت کو دیا گیا, لیکن یہود نے ہفتے کو لے لیا تو وہی مقرر ہو گیا, بعد میں نصارہ نے اتوار کو لے لیا وہی ان کے لیے مقرر ہو گیا. ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے جمعے کو برقرار رکھا, لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ امت نہ جمعے کی فکر کرنے کے چکر میں ہے نہ باقی چھ دنوں کے چکر میں. یہ ہے اس وقت ہماری محرومی کا معاملہ. ہر جمعے میں ہر دوسرے تیسرے جمعے سورہ جمعے کی سورہ جمعہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے, وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول بھی تلاوت کرتے تھے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ, جب ندا آ جائے جمعے کے دن تو اب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ, اول خطبہ اور پھر نماز کا معاملہ ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی ہم تو پہلے آ کے بیٹھے ہیں, ہمیں کیوں سنا رہے, تو ہمیں بھی یاد دہانے کی ضرورت ہے کہ نہیں تاکہ آتے رہیں؟ ایسے نہیں کہ یہ سفے اور کم ہو جائیں جو اس وقت لوگ موجود ہیں. ایک دو بعد میں آنے والوں کو ہمارا رشتے دار کوئی محلے کا ساتھی کو پڑوسی تو ہوگا, اس پر یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ رب کا تو فرمان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز آ گئی تو چھوڑ کر آ جاؤ ادھر, اور فرمائے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کوئی اسٹوڈنٹ یہ سوچے کہ نہیں ذرا فزکس کا ایک چیپٹر اور میں پڑھ لوں, کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھا ذرا بیلنس شیٹ میں ٹیلی کر لوں, کوئی اسٹور پر بیٹھے ذرا دو چار گاہک اور نمٹا لوں وغیرہ وغیرہ, نہیں. اب یہ گاہک کا نمٹانا, بیلنس شیٹ کا ٹیلی کرنا, فزکس کے چیپٹر کو کمپلیٹ کرنا, یہ بہتر نہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ چھوڑ کر آ جانا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک, اب طالب علم کہے گا کہ اچھا چیپٹر پورا نہیں ہوگا تو میرے ریزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, اور وہ بیلنس شیٹ والا کہے گا ٹیلی نہیں ہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا, اسٹور والا کہے گا اگر گاہک دو چار نہ نمٹائے تو رسک کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. آخر نے کہہ دیا واللہ خیر الرازقین, اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. یہ رزق کی ٹینشن تمہاری ہے ہی نہیں, ہم نے معاملہ الٹا کر دیا. عبادت کی ذمہ داری ہم پر تھی, میں نے بارہا کہا وہ ہم نے اللہ پر ڈالی, دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے. اور رزق کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اللہ کی, وہ ہم نے کیا, ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. کبھی دعا کرائی کسی اسٹوڈنٹ نے, مولوی صاحب دعا کیجیے گا کل میں اسکول چلا جاؤں؟ نہیں. کسی کاروباری آدمی نے کہ دعا کیجیے گا کل میں دکان کھولوں؟ کبھی دعا کرائی؟ نہیں. حالانکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے, میرے گا اتنا جتنا مقدر میں. اور نماز کے لیے دعا کراتے حالانکہ یہ ہماری طلب اور طلب پر ہے, تم آگے بڑھو گے تو اللہ ہدایت دے گا. معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ اور الٹا ہو گیا. بہرحال ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو برقرار رکھا, اللہ ہمیں اپنے نبی کے اس قول کی لاج رکھنے کی توفیق دے اور اس جمعے کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے خوب اس کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ان کیا ہو گیا ہفتے کا دن مقرر. آج بھی آپ کے علم میں ہوگا جن حضرات کو باہر جانے کا یا رہنے کا اتفاق ہوا ہو, جو پریکٹسنگ جیوز ہوتے ہیں با عمل یہودی جو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں, وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرتے, بلکہ جمعے کی شام سے پہلے پہلے اگر کسی ہوٹل میں بھی ہوتے ہو چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں بل پہ کی سائن کرا لو, سیٹرڈے اسٹارٹ ہو گیا رات تو پہلے ہے نا تو میں سائن ہی کروں. اتنے پکے ہوتے ہیں جو پریکٹسنگ جیوز ہوتے ہیں ان کے, تو آج بھی ان کا یہ اہتمام کچھ لوگوں کے ہاں موجود ہوگا. لیکن یہ جو بستی والے تھے انہوں نے اللہ کے دین کے بارے میں ہیلا اختیار کرنا شروع کیا. اس واقعے کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس بستی کے متعلق پوچھئے کہ جو ایک دریا کے کنارے آباد تھی. کیا ہوتا تھا کہ وہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کرنے لگے, ہفتے کے دن کے حکم کے بارے میں کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا. ہمارے آپ کے لیے تو اللہ نے آسانی فرما دی, کتنی آسانی اس امت کو دی, ادان جمعہ سے لے کے جمعے کی ادائیگی سے بس یہ چھوڑ دو, بس ان کے لیے پورا ہفتے کا دن. اللہ تعالیٰ اس پر گئے ہفتے کے بارے میں زیادتی کرنے لگی, زیادتی کرنے لگے وہ لوگ. تو ہوتا کیا تھا, جس طرح کا مزاج لوگوں کا بن جاتا ہے آزمائش بھی اسی مناسبت سے آتی ہے. انہوں نے ڈنڈی مارنا شروع کی اللہ کے حکم کے بارے میں کہ ہفتے کے دن کے بارے میں گڑبڑ کرنا چاہیے, اللہ نے ویسی ہی آزمائش میں مطلع کر دیا. ہوا کیا, یہ کرتے تھے مچھلیوں کا شکار. اب ہفتے کے دن مچھلیاں خوب آتی تھیں, اچھل کود کرتی ہوں گی, ان کو ہی پتا تھا کہ ہفتے کے دن تو شکار کریں گی اکیلیاں کھیلتی ہوں گی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. اللہ نے کہا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے انہوں نے نہ فسق اور فجور کی نافرمانی کی روش اختیار کی. جب یہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے آزمائی بھی ایسی رکھی, کل امتحان کر دیا ان کے ٹیڑے ٹیڑے خود ہو گئے. یہ اللہ کا اصول ہے. قرآن نے کہا سورہ الصف آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا اذاغ اللہ قلوبهم, جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑا کر, جیسے بارہ آیت میں آپ کو سنائی ہے سورہ الشورا آیت نمبر 13 یا بھی نہیں میں یونیف, اللہ ہدایت اسے عطا فرمائے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. تو جو ہدایت کی طرف طلب رکھے گا اس کو تو ملے گی ہدایت, اور جو خود ٹیڑھا ہونے کا ارادہ کرے گا اس کو کر دیا جائے گا جو, کیونکہ زندگی امتحان ہے, جس طرح کو اختیار کرنا چاہو گے اس کی توفیق تمہیں مل جائے گی, اس کی اجازت تمہیں مل جائے گی. بہرحال اب ہفتے کو مچھلی آ رہی اور باقی دنوں میں نہیں آ رہی, امتحان کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ اب انہوں نے کھیل اختیار کرنا شروع کیے. تفسیر میں تفاصیل موجود ہے. انہیں کیا کہ اچھا ہفتے کے دن منع ہے نا شکار کرنا, شکار کرنا منع ہے نا, مچھلیوں کو دریا سے کوئی نہر یا تالاب وغیرہ کاٹ کر جمع کرنا تو منع نہیں ہے. انہیں پانی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے اور دروازے کھول دیے, ہفتے کو مچھلی آئیں اور تالابوں کے اندر آ گئی اور دروازے بند کر دیے. اب مچھلیاں کہاں ہیں؟ تالاب. چھوٹے تالاب میں تو شکار کرنا آسان ہے نا دریا کے مقابلے میں, اتوار کو جا کے شکار کر. یہ ہے حرکت اللہ کے دین کے ساتھ مذاق, اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق. نتیجتاً تین گروہ وہاں پر بن گئے. ایک گروہ جو یہ نافرمانی کر رہا تھا, کیا ہیلا کیا, ہم نے ہفتے میں تھوڑی شکار کی, ہم تو اس بات کی شکار کر رہے ہیں. آدمی اپنے دل سے پوچھے کس کو بے وقوف بنا رہا, اپنے آپ کو, کیا اللہ کو دھوکا دینا ممکن ہے؟ لیکن دے رہے ہیں, دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ گروہ ہوا کہ جس نے نافرمانی کی روش اختیار کی, دوسرا گروہ وہ تھا جو یہ برا کام نہیں کر رہا تھا لیکن پہلے گروہ کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا. تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ جو خود بھی بچ رہا تھا برائی سے, غلط عمل سے, اور غلط عمل کرنے والے پہلے گروہ کو بچانے کی, روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. تو پہلا نافرمانی کر رہا ہے گروہ, دوسرا صرف بچ رہا ہے پہلے کو روک نہیں رہا, تیسرا بچ بھی رہا ہے اور پہلے کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. توجہ کیجئے گا, ایک چوتھا بھی ہوتا ہے, وہ آگے چل کے عرض کروں گا انشاءاللہ. اب ہوا کیا؟ آیت نمبر 164 میں ذکر ہے, جو دوسرا گروہ تھا وہ تیسرے والے کو کہہ رہے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, لِمَ تَعِيدُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, کیوں اس پہلے گروہ کو, اس قوم کو تم بعض نصیحت کرتے ہو جسے یا تو اللہ ہلاک کرے گا یا ہلاک کرے گا شدید عذاب, تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا پڑے؟ یہ آج ہماری بادشاہ کی نویش بھی ہے نا, یہ جاتا جائے جہنم میں, اس وقت اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو خدا فوجدار ہو, ٹھیکیدار ہو, دین کے تم نے کام دلا ہو تو ہے نا. یہ دوسرا گروہ بول رہا ہے, چاہتے تو جائیں, عذاب آتا ہے تو آئے, تمہیں کیا تکلیف ہے, تم کیوں ان کو بعد میں نصیحت کرتے ہو؟ تیسرے گروہ نے بڑا پیارا جواب دیا, بہت ہی خوبصورت جواب دیا, بڑی اس میں موٹیویشن ہے دین کے کام کرنے والوں کے لیے. اور انہوں نے کہا ماں حاضر رتن الا رب, دیکھو ہم چاہتے ہیں تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر دیں, نمبر دو بلا ہم یہ تقوی, اور شاید کی تقوی کی روش پر آ جائیں, بچنا شروع ہو جائے. رب کے سامنے معذرت کس بات کی؟ یا اللہ ہمیں معلوم تھا یا غلط ہم بچ بھی رہے تھے اور پہلے والے کو بچانے کی کوشش کر رہے, یا رب تو ہمیں بچا لے, تو ہمیں معاف کر دے, میں ہم اپنی معذرت اللہ کے سامنے رکھ دے. یہ تیسرے گروہ نے دوسرے کو جواب دیا. اور نمبر دو بلا اللہ ہوں یہ تقوی, بھائی اس لیے سمجھا رہے شاید یہ بچے, جس اللہ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق دی تھی ان کو بھی تو دے سکتا ہے نا, شاید ہمارے کہنے سننے سے, بات و نصیحت کرنے سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور یہ نافرمانی سے بچ جائیں, اس لیے ہم ان کو سمجھانے کی, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا مقابلہ مکمل ہوا. آیت نمبر 165 فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به, پس جب ان لوگوں نے, جو نافرمانی خصوصاً کر رہے تھے, پس جب ان لوگوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی, انجینا الذین ینہون عن السوء, بچا لیا اس گروہ کو, ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور ہم نے برے عذاب میں پکڑا ان لوگوں کو کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. کن کو پکڑا؟ جو ظلم کرتے. اب توجہ سے سنیے گا اگلی باتوں کو بھی عذرائے کرم. کس گروہ کو بچایا؟ جو خود بھی بچ رہا تھا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا, یہ تیسرا گروہ بچایا گیا. قرآن کے سرسری سادے بیان سے یہی بات سمجھ آتی, گو کے اہل علم میں دونوں آراء موجود ہیں کہ ایک رائے یہ کہ دوسرا گروہ بھی بچایا گیا, اور دوسری رائے ہے کہ نہیں, دوسرے گروہ کو بھی عذاب دیا ہے. اب اس میں بڑے مباحث ہیں. حاصل کلام یہ رائے کہ دوسرا گروہ بھی بچایا گیا, اس میں فقط ایک دلیل ہے بہت عمدہ جو بہت وزن رکھتی ہے. حدیث مسلم شریف, جو کہ ہاتھ میں شتاب رکھتا ہو ہاتھ کو برائی کو بدل دے, ہاتھ کی شتاب نہ ہو تو زبان کو بدلنے کی کوشش کر, اور اگر زبان کی شتاب کی نہ ہو تو دل سے برا جائے. یہ ایک رائے بیان کی گئی. ممکن ہے کہ دوسرے گروہ والوں کے پاس زبان سے بولنے کی استطاعت بھی نہ ہو اور دل میں ارادہ ہو بدلنے کا, اور برائی کو برا جانتے ہو, تو شاید اللہ نے ان پر رحم فرما دیا ہو. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آتی. جبکہ دوسری رائے کہ نہیں, برائی پر خاموش رہنا, اپنی نفرت کا اظہار نہ کرنا, اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا, اگر ہاتھ کی استطاعت ہے تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش نہ کرنا, زبان کی استطاعت ہے تو زبان سے بدلنے کی کوشش نہ کرنا, یہ خود ایک جرم اور ظلم ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اس کے لیے بڑے قوی دلائل. قرآن نے کہا سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ڈرو اس فتنے اس عذاب سے جو تم میں سے فقط مخصوص لوگوں پر نہیں آئے گا, جب آئے گا تو ہر ایک آئے گا اس سے. اللہ کے رسول نے کہا. اب وہ حدیث دوبارہ سنیے, امر بالمعروف کے حوالے سے ایک اور حدیث ترمذی شریف, تم لازمن نیکی کا حکم دو گے, لازمن بدی سے روکو گے, اگر تم نے کام نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے. حدیث بخاری شریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت ہی سادہ خوبصورت مثال. ایک سمندر میں جہاز آ رہا ہے جس میں ایک نچلا حصہ ہے اور ایک پہلی منزل. پہلی منزل والوں کے پاس پانی موجود ہے, نیچے والوں کے پاس پانی نہیں, تو ان کو پانی لینے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ اوپر پہلی منزل والوں کے پاس. ان میں سے کسی کو یہ لگا کہ بھائی بڑی پریشانی ہے, تو دقت ہمیں بھی ہوتی ہے ان کو بھی ہوتی ہوگی, چلو اسی کے اندر پیسے میں تو سوراخ کر کے سمندر سے پانی نکال لیں. اب اگر یہ سمندر سے پانی نکالنے کے لیے سوراخ کرے اور ان کو تعالیٰ بولا کرتے تو کرتے رہے مجھے سے کیا, تو کیا ہوگا؟ یہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا نا سوراخ. اب کیا ہوگا؟ وہ خود بھی ڈوبے گا اور ان کو بھی لے کے ڈوبے گا. تو برائی کو برائی نہ سمجھنا, اس کو برا نہ کہنا, نفرت کے خلاف اظہار نہ کرنا, زبان سے بدلنے کی کوشش نہ کرنا, ہاتھ کی استطاعت ہو تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش نہ کرنا, خود ایک جرم ہے جس پر عذاب آ سکتا ہے. حاصل کلام کبھی رائے تو یہ معلوم ہوتی, فقط وہی تیسرا گروہ بچایا گیا, اور دوسرے میں اگر وہ لوگ ہو جن کی استطاعت زبان کی بھی نہیں اور دل میں برا جانتے تھے, حدیث مبارکہ موجود ہے واللہ عالم کی, شاید وہ بھی بچائے گئے ہوں واللہ عالم. اور یہ آرا اکثر علماء کی, سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور سیرت کی کتاب ہے, شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی سیرت النبی کے نام سے عمار کو قرارہ کتاب ہے, اس میں اس کے دلائل انہوں نے بیان. اللہ فرمارے ان کو ہم نے بچایا جو برائی سے روکتے تھے, وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور ہم نے پکڑ لیا عذاب میں برے عذاب ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. ایک چوتھا ویروہ ہو سکتا ہے. پہلا کون سا تھا؟ نافرمانی کرنے والا. دوسرا کون سا؟ فقط نافرمانی سے بچنے والا. تیسرا کون سا؟ نافرمانی سے بچنے والا, نافرمانی سے بچانے اور روکنے والا. چوتھا گروہ برائی کی دعوت دینے والا اور خیر سے روکنے والا. امت کو کیا کہا؟ سورہ عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. لیکن میں چوتھے گروہ کی بات کر رہا ہوں. سورہ توبہ میں آتا ہے منافقین کا بیان, آیت 67 کے قریب آیت ہے غالباً, یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. یہ چوتھا گروہ. آج ہماری اس قوم کا حال کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہو. میں آپ کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں بھائی, اور حدیثیں بھی عرض کرتا ہوں, اور وہ آیت تو 10 مرتبہ بیان ہوئی. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10, فی ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر موجود. دیکھ لیں آج بحث کیے تھے قوم, آج ہم انسانیت کو یا اپنے ہی لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں, روک رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں, برائی کی دعوتیں دے رہے ہیں. دیکھ اگر یہ تصویر ہے تو قرآن بھی ہے بتا رہے کہ ہاں ہوگی. اور اگر اللہ نے ہمیں یا مجھے آپ کو بچا رکھا ہے اس سے, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور نیکی کی دعوت دیجیے اور بدی سے روکنے کی کوشش کیجیے. یہ دعا کی جا سکتی, اس کی سوا کیا ہو سکتا. یہ ہے اصحاب سب کا واقعہ. سزا کیا دی؟ فلما اتوا ما امره عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر جب اس سے سرکشی کرنے لگے جس نے منع کیا گیا, نافرمانی کرنے رہے, ہم نے حکم دیا ان کو کہ ذلیل اور خوار بندر بن جائے, اس کی کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے سزا دی ان کو, ہم آپ پریشان مغرب سے ہونے کی ضرورت نہیں. صاحب یہ بندر بنا دیا تو کیا اوے نسل ان سے چلی, وہ کوئی تصور اسلام میں نہیں. ان الفاظ کی کوئی توجہ کرنے کی ضرورت کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, ذلیل و خوار بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہماری حفاظت فرمائے. آج ہماری امت کی جو کیفیت اور حالت, اس قوم کی جو کیفیت اور حالت ہے, اسی وجہ سے امت جو امت والا کام چھوڑا, اللہ کی پسندیدہ امت نہیں. جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کم و بیش. جب امت اصلاح کا عمل چھوڑے گی, اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی. اللہ کی رحمت سے محرومی کا مطلب مسائل و مشکلات اور عذابوں کا شکار ہوگا. یہ ہمارے مسائل کا متضیہ جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ ہمیں قرآن کے نور کی روشنی اور بصیرت میں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان مسائل کو غور فکر کرنے کی توفیق دے, تاکہ اصل حل کی طرف ہم آ سکیں. اور وہ یہی ہے امت اپنے امت والے رول کو, کردار کو, ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 167 ہے, بتایا گیا کہ ان لوگوں پر, ان یہود پر آگے بھی اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیے جاتے رہیں گے. آیت 168 میں بتایا گیا کہ انہیں زمین اللہ نے پراگندہ کر دیا, تتر بتر کر دیا, کچھ تو نیکوکار ہیں لیکن بقیہ کیا ہے, وہ برائیوں کے اندر ملوث رہے. فرمایا کہ ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے, تنگدستیوں سے آزماتے رہیں گے تاکہ وہ رجوع کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. آیت 169 بلکہ 169 میں بتایا گیا, فخلف من بعد خلف, ان کے بعد ناخلف قسم کے وہ لوگ آئے, ورث الکتاب, جو کتاب کے وارث ہوئے. کیا ان کی صفات بیان ہو رہی؟ یا اخذون عوض هذا الادنى, وہ اس دنیا جو کہ ادنا زندگی ہے اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں. فیقولون سیغفر لنا, اور کہتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا. پڑے ہیں دنیا کی محبت کے پیچھے اور امیدیں کیا لگا کر بیٹھے, بخش دیا جائے گا. ہم تو کتاب کے وارث ہیں, ہم تو کتاب کے ماننے والے ہیں, ہمیں کوئی عذاب دے گا اللہ؟ نہیں. یہود کہتے تھے لن تمسن النار الا ایام معدودات, جہنم کی آگ کو ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے چند دن. آج مسلمان کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت سزا بھگت کے تو جانا ہی ہے نا جنت. تھوڑی بہت سزا کم ترین عذاب، ترمذی شریف کی روایت ہے، کم ترین عذاب جہنم کا یہ ہوگا کہ انسان کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کے تسمے بھی انگاروں کے، اور وہ پہنے گا تو اس کا پورا وجود کھولے گا اور اس کی کھوپڑی ایسے کھولے گی جیسے چولہے پر ہانڈیاں کھولتی ہیں، اور وہ یہ سمجھے گا مجھے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جہنم کا کم ترین عذاب ہوگا جو اس کو دیا جا رہا ہے. اور آج لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی جہنم میں جائیں، چلے گئے تو تھوڑے دن لے کے واپس نکال لے جائیں. کس کی تصویر ہے؟ سخت لگتی ہے مجھے پتا ہے، سخت لگتی ہے مجھے پتا ہے، میں چھپا ہوں تو میں مارا جاؤں گا قیامت سے. آپ میرا گریبان پکڑ لیں، بھائی تمہیں موقع دیا تھا اتنے سالوں سے، تو ہمیں قرآن سنا رہے تھے، کیوں نہیں بتائے؟ بھائی مجھے بھی اللہ کے سامنے جواب دیتا اور آپ نے بھی دیا. سیدھی سی بات، کچھ چھپائیں تو بڑے بڑی وعید ہیں اس کے اوپر. عذاب جہنم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو چھپائیں، اللہ کے دین کی تعلیم کو چھپائیں، حق لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں. اس نے ہمیں اپنی فکر دی بھائی، اپنی جواب دہی کرنی اللہ کے سامنے. یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، بعد میں آنے والے ناخلق ہیں، والد کتاب کے دنیا کے لیے راج بکتی ہے ان کی، اور کہتے ہیں بس تو ہم ایسے دیے جائیں گے. وہ عتیم عورت مطر ہوں یا اصول ہوں، اور اگر ان کے پاس اس کے جیسا دنیا کا مال اور آگے بڑھ کر لے لیں، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے وقت ان کے پاس نہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت ان کے پاس نہیں. آج ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات میں دین کہاں فال کرتا ہے؟ از اٹ آن پرائیورٹی نمبر ون؟ نو، تو آخر میں کہیں بیسٹ لائف کا پارٹ یا لائف کا بیسٹ پارٹ کہاں رہے گا؟ مٹیریلی اس کو پورا کرنے کے، دنیا کمانے کے لیے، معذرت کے ساتھ. ہاں بڑھاپے کے بعد دیکھیں گے کچھ دین کا کام، کیوں بھائی؟ اس سے پہلے بہت نہیں آ سکتی، اور یہ سارا جو بیسٹ تھا وہ تو دنیا بنانے میں لگا دیا، اور بچا کچھ اللہ کے دین کے لیے بڑھاپے میں لا کے لگا. یہ تو کوئی بات، ہاں اللہ جس عمر میں جس کو توفیق دے دے اس کا احسان ہے. لیکن آپ میں آج جوان ہو گئے گا تو بڑھا ہو جاؤں گا پھر جا کے میں کروں گا، بہت بڑا یہ غلط فہمی کا معاملہ. کیا دے رہے اللہ کے لیے، کیا کھوٹا رہے؟ بچا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد آئے، دس روپے دیتے جا کے دس مرتبہ سوچتا ہے. اور کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جنوری کا. اگلا کون سا ہوگا پتا ہے میرے نوجوان ساتھیوں کو؟ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جائے، اسی کے آس پاس بسنت منائی جائے گی، لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں گے، لیکن اللہ کے راہ میں دینے کو 10 روپے میں بھی جان نکل دیں گے. کہا اللہ ہی کہ وہی آتی مار ہوں نپو یا کچھ اسے مارے تو خوب آگے بڑھ کے لیں گے. کہا کیا گیا تھا؟ الم یو اقد علیہ میثاق الکتابی، الم یو اقد علیہ میثاق الکتابی ان لا یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ. کیا اسے عہد نہیں لیا گیا تھا جو کتاب میں تورات میں اللہ کے بارے میں کہ وہ فقط سچ کہیں گے، اور انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے کتاب سے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک مرتبہ قرآن کے ترجمے سے ایک مسلمان گزر جائے اس کی آنکھیں کھل جائے. یہ کسی اور دنیا کی مجھے سیر کراتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہیں وہ کہتا ہے رسول سے کہلوا کر میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا نہ کہ سورہ نام کے آدھے 162 کے اندر، کہیں وہ کہلوا کر سورہ بقرہ کے آدھے 165 کے اندر سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کہیں وہ 3 مرتبہ کہلوا کر کہیں سورہ عمران کے آدھے 186 میں موت تو حاصل رہے گی. یہ چیزیں کتنی آدھے آتی ہیں، سب کتابیں موجود ہیں، لیکن کتاب کھلے تب نہ، پڑھے تب نہ، سمجھے تب نہ، تو ایک اور ہی دنیا کی کتاب پھر ہمیں سیر کراتی ہے. دار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوا کی روش اختیار کریں، جو گناہوں کو چھوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی روش اختیار کرے، آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. افلا تعقلون، اللہ بھی کہے گا تم اگر سے کام نہیں لیتے،
بیوقوفوں چنتکوں کے پیچھے کیوں پڑو؟ دو فٹ نیچے ہم لوگ جائیں گے سب ختم ہو جائے. اپنا تعقلون بیوقوف کی طرف سے ناراض نہ ہوئیے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے اگر سے کام کرو کس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو؟ جب نیچے جاؤ گے کچھ جائے گا, سب ہاتھ کھڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بن جائے گا. ایک ہے جانے والی ہے وہ ہمارے اعمال, اور وہ ہمیشہ کی انفینیٹی کا معاملہ ہے, انلمیٹڈ کا معاملہ ہے, نہ ختم ہونے والے کا معاملہ. تم دنیا کی آخری زندگی کے پیچھے پڑے ہو نہیں, وہ آخرت کی زندگی, وہ آخرت کے گھر وہ بہتر ہے ان کے لیے جن میں تقویٰ ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, جو گناہوں سے بچیں گے, جو نافرمانیوں سے بچیں گے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت بشارت, جہاں اللہ ڈراتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں. قرآن آیت 170 ہے, اگلی فرمایا والذین یمسکون بالکتاب, اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں, واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. خود اللہ نے تھامنے کا مفہوم بتا دیا. تھامنے کا مفہوم یہ نہیں بھائی کہ بہت محبت سے میں اور آپ قرآن کو سینے سے لگا کر مسجد کے شہر سے نکالیں اور پڑھ کر دوبارہ رکھ دیں. تھامنے سے مراد یہ نہیں کہ بیٹی اور بہن کو جہیز کے اندر دے دیں. تھامنے سے مراد یہ نہیں کہ دکان کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ ٹاپ پر قرآن شریف کو برکت کے لیے لا کے رکھ دیں. یہ تھامنا نہیں. تھامنے سے مراد یہ کہ اس کو ہم زندہ کلام سمجھیں, شب و روز کے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھیں, زندہ کلام سمجھیں, زندہ ہدایت نامہ سمجھیں, اپنے لیے سمجھیں. اور بارہا وہ بات آئی کہ دل سے ایمان ہو اس کے اوپر کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ قرآن کی نعمت, اس کی باقاعدہ تلاوت کریں, صرف مردوں کے لیے نہیں, صرف رمضان المبارک میں نہیں, شب و روز کے معاملات میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے کہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت تب آئے گی جب سمجھیں گے انشاءاللہ, تڑپ تڑپ کے ساتھ انشاءاللہ ہدایت بھی آئے گی. تو ہدایت اس لیے نہیں کہ بس پڑھ لیں ثواب حاصل کر لیں, نہیں, عمل کے لیے تاکہ اس کو فالو کیا. اور ہاں, یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی رسول کوئی کتاب نہیں آئے, انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. یہ ہے اس کو تھام, جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے فوراً کا واقام الصلاح, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. جمعے کے دن تو مسجد کا ہال پورا بھرا ہو, باہر کا صحن بھی بھرا ہو, اور اثر میں خالی ہو جائے, یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہم نے قرآن کو تھاما ہوا نہیں؟ یہاں کہ اللہ پر گھر جائیں تو میرا نفس بڑا ہو جائے, جو چاہوں بیوی کے ساتھ اچھی دوری کروں, یہ کتاب کو تھامنا تو نہیں. یا کہیں یا تناب ہو تیری عبادت کرتے, دکان پر جائیں دو نمبر کا مال بیچیں, ڈنڈی مارے ناپول میں, یہ کتاب کو تھامنا تو نہیں. شادی بیاہ کا موقع آ جائے, بیٹی کو جہیز میں قرآن بھی دیں لیکن وہی بے پردگی بھی ہو رہی ہو, ناچ گانے بھی ہو رہے ہوں, یہ قرآن کو تھامنا تو نہیں. ٹیلی ویژن پہ کیا کچھ نہیں چل رہا. قرآن کہتا ہے سورہ النور آیت نمبر 19 میں, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلے, تعتز کے دنیا, ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا. گھر میں ٹی وی تو ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر ٹیوننگ تو ہم خود کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ہم خود دکھا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں؟ کارٹون نیٹورک, اس سے پاکیزہ باتیں آتی, بچہ ہے کارٹون دیکھ رہا ہے, ساری سوچ لے رہا ہے بچہ, اسی مار بھاڑ بھی لے رہا ہے, فحاشی اریانی بھی لے رہا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا, کوئی کنٹرول ہے نہیں. یہ کتاب کو تھامنا تو نہیں. یوں لیجئے بھائی اس قرآن کو, میری بات مجھے معاف کیجئے گا, سخت لگ رہی ہوں گی آپ کو, لیکن میں مجبور ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھا. یہ تو کتاب کو تھامنا نہیں. قرآن مسلمان کی زندگی میں چلتا پھرتا قرآن نظر, ہمارے اعمال کو دیکھ کر لگے کہ ہاں یہ قرآن کے ماننے والے ہیں, یہ ہے قرآن کو تھامنا, ہماری گفتگو سے لگے, ہماری دین سے لگے, معاملات سے لگے, ہمارے کردار سے لگے, ہمارے گھرانوں کو دیکھ کے لوگوں کو لگے کہ ہاں اللہ والوں کا گھر ہے, قرآن کے ماننے والوں کا گھر, یہ مقصد ہے. فرمایا کہ والذین یمسکون بالکتاب, جو کتاب کو تھامتے مضبوطی سے, واقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے, اظہار ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. انا لا نضیع اجر المستحقین, بے شک ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. کتنی بڑی بشارت ہے، ان اعمال میں مشقت آئے گی، فجر میں اٹھنا دشوار لگے گا، شروع شروع میں لگے گا، پھر نہیں لگے گا انشاءاللہ. ہم اپنی صبح کی 5 بجے کی فلائٹ کے لیے اگر انٹرنیشنل تو رات 1 بجے سے بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوکل تو رات 3 بجے اٹھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز کی کوئی تو اہمیت ہوگی، مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ جب ایک دفعہ شروع ہو جائے گا. پہلا گیئر لگانا مشکل ہوتا ہے نا بھائی، اس کے بعد تو آدمی سوچتا ہے چھٹا گیئر میں تو اڑانا شروع کر دوں، لیکن وہ ممکن نہیں ہے. پہلے گیئر میں مشکل ہو. اور بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ دراروں سے اگر کوئی رمق، کوئی احساس پیدا ہو تو خوشخبری بھی سن لی، ابھی دعویٰ کرنے میں اللہ جب جب احساس ہو جائے. تو اللہ بھی کہتے ہیں حدیث قدسی بخاری کی، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں جسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش میری طرف آتا ہے، میں ایک ہار بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہار بھر میری طرف آتا ہے، میں دو ہار بھر اس کی طرف جاتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. ہم آگے تو چلے، اللہ تھامے گا، وہ کتاب کو بھی تھامنے کی توفیق دے دے گا، وہ نماز کی حفاظت یعنی قائم کرنے کی توفیق بھی دے دے گا، وہ گناہ کو چھوڑنے کی توفیق بھی دے دے گا، وہ نیکی کا حکم دینے کی توفیق بھی دے دے گا، وہ بدی سے بچنے اور بچانے کی توفیق بھی دے دے گا انشاءاللہ. آگے تو بڑھے، وہ کہہ رہے ہیں انا لا نضیع اجر المسلمین، نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ نے وہی واقعہ بیان کی جو بارہا پہلے بھی آ چکا، کہ کوہ طور کو ان پر بلند کیا گیا ہے. آیت 71 میں ہے، سائبان کی طرح، بادل کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا گیا بنی اسرائیل پر، تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ اللہ کی کتاب کو قبول بھی کرے، اس کے احکامات کو مانے اور عمل کرے. فرماخو ما آتیناکم قوہ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا مضبوطی سے تھامو. یہ کتاب پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط نہیں، تھامنے کے لیے ہے. پڑھو، سمجھو، عمل کرو، تقاضوں پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس نے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، دنیا میں گناہوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کی سزا سے بچ سکو. اللہ تعالیٰ اپنے ان تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.